الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله عز وجل في موضع آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دروشی بابا کے بلا، اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل ست تكريم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیرت مند سپاہیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سال 2003 کا یہ پہلا جمعہ ہے اور یہ حج کے مہینے ہیں. اس نسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے جن کا تعلق اللہ کے گھر بیت اللہ سے ہے، اور معمار بیت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے، اور اس دعوت کا ذکر ہے جو دعوت حج ہے، اور ان مہمانوں کا ذکر ہے جو ضیوف اللہ ہیں. ذکر بیت اللہ، حالات خلیل اللہ، مقامات ضیوف اللہ کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. رب العالمین نے جب سیدنا آدم علیہ الصلات و تسلیم کو جنت سے دنیا کی طرف نازل فرمایا تو پہلا حکم الہی یہ ہوا کہ آدم اس قرہ ارض پر میری عبادت کے لیے میرا گھر بناؤ تاکہ تجھے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ اپنی غلطی پہ استغفار کا موقع نصیب ہو. اللہ کی اس دھرتی پر آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو گھر بننا تھا اس گھر کی جگہ اور مقام کو بھی خود خلاق عالم نے منتخب کیا. پوری زمین موجود ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ زمین کے کون سے حصہ پر خدا کا گھر بنایا جائے. اللہ رب العالمین نے ہزارہا سال قبل آدم علیہ السلام سے جس جگہ پر اپنا گھر بنانے کا کہا اور اپنا گھر بنوایا وہ گھر ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جو زمین کا درمیانہ مرکزی اور وسطی حصہ ہے. رب کائنات جانتا تھا, اللہ کو معلوم تھا کہ یہ گھر کسی ایک فرد کے لیے, ایک جماعت کے لیے, ایک ملک اور برادری کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ گھر ھدی للناس ھدی للعالمین, ساری انسانیت کے لیے قبلہ کی حیثیت اختیار کرے گا. تو زمین کے اس حصے پر تعمیر ہونا چاہیے جہاں پر سب کے لیے پہنچنا برابر ہو. اسی لیے کعبۃ اللہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کا گھر زمین کی ناف کے مقام پر واقع ہے. جس طرح انسان کے وجود میں اس کی ناف قریباً قریباً درمیانی جگہ پر ہوتی ہے, اسی طرح کعبۃ اللہ بھی زمین کی ناف ہے. جس طرح ناف کے ذریعے سے انسان کو سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں غذا ملتی ہے, ناف کے ذریعے سے جو اسے غذا ملتی ہے اس کا جسم پرورش پاتا ہے, نشو و نما پاتا ہے, اس کا جسم پروان چڑھتا ہے. تو یاد رکھیے زمین کے بسنے والوں کو روحانی غذا اس بیت اللہ سے مل رہی ہے جو زمین کی ناف ہے. جب تک خدا کی رحمتوں کا نزول رہے گا, جب تک بیت اللہ کا وجود رہے گا, تو پوری انسانیت کو روحانی غذا ملتی رہے گی اور انسانیت نشو و نما پاتی رہے گی. اور بیت اللہ وہ گھر ہے جس کے گرد طواف ہوتا ہے, لوگ چکر لگاتے ہیں. اللہ آپ کو بار بار اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کے لیے وہاں لے جائے. آج کل ماشاءاللہ چار پانچ منزلہ دائیں بائیں بیت اللہ کے برآمدے ہیں, چار چار منزلہ. جب اوپر والی منزل پر کھڑے ہو کر نیچے جھانکتے ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پوری زمین گھوم رہی ہے. حج کے مواقع پر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لاکھوں انسان بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ اوپر کھڑے ہوں, نیچے لاکھوں انسانوں کے سر گھوم رہے ہوں اور لوگ چکر لگا رہے ہوں, تو وہاں نظر آتا ہے کہ انسان نہیں کوئی زمین ہی گھوم رہی ہے. اور آج تو یہ بات طے ثابت ہو گئی کہ زمین کی گردش کی وجہ سے لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے. جب لیل و نہار گردش زمین ختم ہو جائے گی, دن رات کا سلسلہ بند ہو جائے گا. جب زمین کی گردش رک جائے گی قیامت آ جائے گی. جب زمین کی گردش ختم ہو جائے گی قیامت کا آغاز ہو جائے گا. تو قیامت اگر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ ہے کہ زمین کی گردش شروع ہے. اور یاد رکھو زمین اس وقت تک گردش کرتا
کرتی رہے گی، زمین اس وقت تک سورج کا طواف کرتی رہے گی، زمین اس وقت تک اپنے مدار میں گھومتی رہے گی، زمین اس وقت تک اپنے مدار کے گرد چکر لگاتی رہے گی جب تک زمین کی ناف پر موجود خدا کے گرد گھر کے گرد طواف ہوتا رہے گا، خدا کے گھر کے گرد چکر لگتے رہیں گے۔ جب خدا کے گھر کے گرد طواف بند ہو جائے گا، خدا کے گھر کے دوران میں خدا کے گھر کے گرد گرد چکر لگانے والا کوئی نہ رہے گا۔ جس دن یہ چکر بند ہوگا، زمین کا چکر بھی بند ہو جائے گا۔ جب یا لبیک کہنے والا کوئی نہ ہوگا، تو خدا صفائے ہستی کو مٹا ڈالے گا۔ زمین کی گردش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک زمین والوں کی گردش خدا کے گھر کے گرد جاری ہے۔ جب تک بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، زمین کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ جس دن بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس موٹی پنڈلی والے کالے حبشی کو، میں دیکھ رہا ہوں اس چپٹے نس والے کالے والے کالے جو بیت اللہ پر ہتھیا بیت اللہ پر ادھر میں چل رہا ہے، جو بیت اللہ کو بسمار کرے گا۔ فرمایا جس دن بیت اللہ بسمار ہو جائے گا، اس دن زمین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو بیت اللہ کی ترقی، بیت اللہ کی بقا، بیت اللہ کی سلامتی اور رونق، بیت اللہ کا تمام اور عبادت، یہ زمین والوں کی بقا ترقی اور سلامتی کے ساتھ وہاں طواف ہو رہا ہے، زمین کا طواف بھی جاری رہے گا۔ تو خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ الصلات و تسلیم سے اپنا گھر بنوایا، اس کی عبادت ہوتی رہی، اور پھر جب وہ لمحے آئے سالوں سال کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہوئی اور آپ نے عرض کیا بارگاہ عزی میں، رب العالمین میں نے اس قوم کو 900 سال تک پکارا ہے، 9 صدیاں بیت گئیں مجھے اس قوم کو دعوت دیتے ہوئے، 16 سال میں نے اسے دعوت دی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اس قوم کو رات کو پکارا، دن کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا پکارتا چلا جاتا ہوں یہ اتنے بھاگتے چلے جاتے ہیں، میں جتنی محبت سے پکارتا ہوں یہ اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، میں جتنا بلند آواز سے پکارتا ہوں یہ اتنی بلند آواز میں انکار کرتے ہیں، میں رات دن ایک کیے ہوئے بار بار پکارتا چلا جاتا ہوں یہ بار بار انکار کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ صدیاں تیرے پیغمبر کا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے تیرے پیغمبر کا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے، لا تزال الارض من الکافرین دیارا، اب تو بھی صفحہ ہستی پر کافروں کا نام و نشان نہ چھوڑ، اے اللہ کافروں کا نام و نشان مٹا دے، دیارا ان کے شہر نہ رہیں، ان کی بستیاں نہ رہیں، ان کی دکانیں نہ رہیں، ان کے مکان نہ رہیں۔ میں نے رمضان المبارک میں ختم قرآن مجید کے عنوان پر کئی مقام پر یہ خاص طور پر نقطہ بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا عجیب تھی، آپ نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ کافر نہ رہیں، اگر اتنی دعا مانگتے اللہ کافروں کو تباہ کر دیتے، جس طرح قوم عاد کے کافر تباہ کر دیے، قوم ثمود کے کافر تباہ کر دیے، قوم شعیب کے کافر تباہ کر دیے، قوم لوط کے کافر تباہ کر دیے، مسلمانوں کو بچا لیا کافروں کو تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا عجیب تھی، دعا یہ تھی کہ کافروں کا شہر بھی نہ رہے، کافروں کے دیہات بھی نہ رہیں، ان کے مکان بھی نہ رہیں، ان کے قصبات بھی نہ رہیں، ان کا نام و نشان نہ رہے، نہ نام رہے نہ نشان رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے میری توحید کے پرچم لہرانے میں کوئی کمی نہیں کی، تو نے دعوت کا حق ادا کر دیا، اب تیری دعا قبول ہے، تو جو کہتا جا رہا ہے میں پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ کیسے؟ فرمایا دعا تیری یہ ہے کہ ان کا نام و نشان نہ رہے، تو پھر یہی میرے پاس اس کا ایک نسخہ ہے، میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں، اب میں ان کے لیے یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں کہ زمین پانی اگلے گی، آسمان پانی برسائے گا، ہر طرف سراب سراب ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی چھپ جائیں گی، کافر تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے، مگر ان کے نام و نشان، ان کے شہروں کو بھی صفحہ ہستی سے صاف کر کے رکھ دوں گا، میں اس طرح دھو ڈالوں گا اپنی زمین کو جس طرح تختی پہ لکھے ہوئے الفاظ دھو دیے جاتے ہیں، میں اس طرح صاف کر دوں گا ان کو صفحہ ہستی سے، ان کے نام و نشان کو، جس طرح چٹیل میدان ہوتا ہے اور صفائی اس میں نظر آتی ہے، پھر وہ عذاب اور تباہ و برباد ہو گئی قوم، نام و نشان مٹ گئے۔ اب یہ وہ لمحات تھے جب اللہ کا گھر جو بیت اللہ تھا وہ بھی اس سیلاب کی زد میں آ گیا، آنا تھا۔ پھر کیا ہوا، نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں، ان کے ساتھ اسلام لانے والے، مسلمان ہونے والے 80 کے قریب مرد عورتیں ساتھ شامل ہیں، ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، پرندوں کا جوڑا جوڑا ہے، درندوں کا جوڑا جوڑا ہے، شیروں کا جوڑا جوڑا ہے، ہاتھی کا جوڑا جوڑا ہے، یہاں تک کہ چوہے اور چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہر جانور، ہر چوپائے، ہر پرندے پرندے کا جوڑا جوڑا آپ نے اس میں سوار کر لیا تھا، اس لیے کہ انسانیت کا سلسلہ بھی اب دوبارہ شروع ہونا تھا اور حیوانوں کا سلسلہ بھی زمین پہ دوبارہ شروع ہونا تھا۔ چنانچہ اب کشتی چلنے لگی، کافر ڈوبنے لگے، پھر یہ کشتی چلتی رہی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اب وہاں پہنچی جہاں بیت اللہ تھا، وہاں پہنچی جہاں، وہاں پہنچی جہاں۔ اور یاد رکھو یہ مسئلہ بھی، بیت اللہ محض 40 فٹ بلند ایک مکان کا نام نہیں ہے، بیت اللہ کسی مخصوص کوٹھے کی اینٹوں کا نام نہیں ہے، بیت اللہ تحت العرش سے لے کر زمین کی جڑوں سے لے کر آسمان و سدرۃ المنتہا تک اس پوری فضا کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے زمین والے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہوائی جہاز کے ذریعے اڑنے والے فضا میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ انسانیت اگر چاک پہ چلی جائے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرے گی، انسان آگے بڑھ کر مریخ پہ، سورج پہ چلا جائے، اسے منہ کر کے بیت اللہ کی طرف ہی عبادت ادا کرنی پڑے گی، کہ بیت اللہ ہی پوری انسانیت اور کائنات کے لیے قبلہ اور کعبہ ہے، بیت اللہ کے سوا کسی کے لیے اور کوئی قبلہ اور کعبہ دوسرا نہیں ہے، تو بیت اللہ ہے۔ چنانچہ اب کشتی وہاں پہنچی تو مورخین اور محققین نے لکھا ہے کہ کشتی نے بیت اللہ کے اس مقام پر آ کر 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے۔ اور یہ ایک سوال ہے کہ بتلاؤ اس چیز کا نام، بتلاؤ وہ کون تھا جو ہے تو بے جان مگر بے جان ہوتے ہوئے بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، بے جان ہوتے ہوئے بھی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، وہ کون ہے؟ آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار بے جان چیز بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، یہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ کشتی جو نوح علیہ السلام کی تھی، اس نے بے جان ہوتے ہوئے بھی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ معلوم تواریخ کے مطابق آج سے قریباً 5500 سال قبل عراق ملک کے شہر بابل میں آدر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ آدر جس کے گھر میں بت تراشے جاتے تھے، وہ آدر جہاں مصنوعی خداؤں کو وجود بخشا جاتا تھا، وہ آدر جس کے گھر میں قوم کے معبودوں کی فیکٹری لگی ہوئی تھی، وہ آدر جس کے گھر سے شرک، کفر اور بدعت کا آغاز، بدعت کے چشمے پھوٹتے تھے، آج اسی آدر کے گھر سے توحید پرست بچہ پیدا ہو رہا ہے، آج اسی آدر کے گھر سے خدا ابراہیم کو پیدا کر رہا ہے، اور اسی کا نام ہے میں وہ خدا ہوں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں، میں وہ خدا ہوں جو کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہوں، مسلمان سے کافر کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ خدا ہے، وہ چاہے تو باپ نوح ہے، بیٹا کافر کنعان ہے، آج اس نے چاہا ہے تو باپ آزر ہے جو بت بنا بنا کر پوجنے کے لیے قوم کو دیتا ہے، بیٹا ابراہیم بت شکن ہے، ابراہیم بت شکن پیدا ہوئے، بڑے ہوئے۔ قرآن میں تفصیل سے حالات ہیں، یہ حج ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کا نام ہے، یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، یہ حج ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی یادگاروں کا نام ہے یہ حج کے مہینوں میں. اصل تو مجھے حج کو بیان کرنا ہے لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتنا بڑا مقام اور منصب کہ 40 لاکھ انسان ہر سال جمع ہو کر لبیک لبیک کی صدایں لگاتا ہے, ہر سال جمع ہو کر سنت ابراہیم پہ عمل پیرا ہوتا ہے, ہر سال جمع ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو, ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بار بار دہراتا ہے, وہ کتنی بڑی شخصیت ہے, وہ کتنی بڑی شخصیت ہے, وہ کتنا بڑا انسان ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے انداز کو, اس کے اعتبار کو, اس کے طریقے کار کو, اس کے کردار کو, اس کی دعا کو, اس کی سیرت کو, اس کے انداز کو اپناتے ہوئے لبیک لبیک کی صدایں لگاتے ہیں. اس انسان کا نام ابراہیم ہے. مگر یاد رکھیے ابراہیم کو یہ مقام بھی رہ جاتے نہیں ملا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری پڑھے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سی قربانیاں دی. قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں ملتا دوستو, قربانیوں سے ہی ملتا ہے سب کچھ. خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب آدمی مر مٹتا ہے قربانیاں دیتا ہے, انسان اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو وقف کر دیتا ہے, اپنے مال دولت اولاد حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, پھر خدا اسے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید بنا دیتا ہے, زندہ اور جاوید بنا دیتا ہے. دیکھیے دور کی بات نہیں, مولانا حق نواز نام ہے ایک اس انسان کا, چھوٹے سے قد مختصر سے وجود کا مالک یہ انسان اسی مسجد کے اسی محراب اور منبر پہ یہیں پہ کھڑے ہو کر آواز بلند کرتا ہے, پھر اپنی آواز کے حق میں مسلسل قربانیاں دیتے چلا جاتا ہے, پھر اپنے مشن اور نظریہ کے لیے ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ کو عبور کرتا ہے اور راستے میں آنے والے ہر ظالم حکمران کے ساتھ پنجاز بھائی کرتا ہے, راستے میں آنے والی بھیڑیوں ہتکڑیوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے مشن پہ چلتا ہوا ہر قربانی دینے کے بعد اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا جان قربان کرنا ہے کہ نام اتنا زندہ ہے اور پوری دنیا میں آواز بھی گونجتی ہے, پوری دنیا میں مشن کے رائے بھی دستے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے نام کا احترام بھی ہے. حق نواز دنیا سے چلا گیا ہے, اس کا مشن بھی باقی ہے, اس کا کاش بھی باقی ہے, اس کے کارکن بھی باقی ہے, اس کا نظریہ بھی باقی ہے. اس لیے دینے والی جماعت, قربانیاں دینے والی شخصیت پھر صفحہ ہستی پر تابندہ اور زندہ رہتی ہے, پھر آسمان دنیا پر, آسمان تاریخ پر وہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی رہتی ہے. آفتاب و مہتاب بن کر اپنی ضیا پاشیوں سے انسانیت کو منور وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو, اپنی اولاد کو, اپنے مال دولت اور وقت کو قربان کر دیتے ہیں ایک عظیم مقصد کے لیے. ورنہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں, بے مقصد زندگی گزارنے والے, آرائش و آرام, راحت و سکون کی زندگی کے طلبگار لوگ, خواہ وہ کتنے ہی بڑے بڑے بادشاہ بن کر کیوں نہ گزر جائے, وہ کتنے ہی بڑے بڑے اہم عہدوں پر کیوں نہ فائز ہو جائیں, ان کی زندگی میں بھی دنیا انہیں نہیں جانتی, مرنے کے بعد تو کوئی نام ہی نہیں لیتا کون تھا, کہاں تھا, کیا نام تھا, کیا نشان تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ آج بھی لاکھوں انسان ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو زندہ کرتے ہیں, ان کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہیں, مناسک حج ادا کرتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ بت پرست نہیں, بت پرست نہیں بلکہ بت تراش, بت بنانے والے باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بیٹا بت شکن تھا, بت شکن ہے. بچپن میں باپ کہتے ہیں بیٹے جاؤ یہ تیار ہو گیا ہے, پالش والش ہو گئی ہے, رنگ روغن ہو گیا ہے, جاؤ اسے بازار میں لے کر جا بیچاؤ. کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جان, فکر نہ کریں. بت کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں, دوسرے کنارے سے پکڑ کر چل پڑتے ہیں, بت کو گھسیٹتے گھسیٹتے بازار میں آتے ہیں, کہتے ہیں آؤ بھائی جہالت کفر اور تباہی کے خریداروں آؤ، کسی نے جہالت خریدنا ہو تو اس کو خرید لو، کس نے بربادی لینی ہو تو اس کو خرید لو، کسی نے جہنم میں جانا ہو تو اس کو خرید لو، خدا کے عذاب میں پڑنا ہو تو اس کو خرید لو، اور خدا کی پھٹکار اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس بت کو خرید لو. لوگ آنے لگے ابراہیم کے والد آزر کے پاس، اور جناب والا کمال ہے، آپ اتنی محبت سے بت بناتے ہیں، ہمارے خداؤں کو اتنی عقیدت سے تیار کرتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا تو جناب آئے روز نئے کرتوت کر رہا ہے، یہ روزانہ بتوں کی تدریر کر رہا ہے. باپ نے سمجھایا کہ بیٹا ایسے مت کیا کرو، یہ بڑے نقصان پہنچا دیتے ہیں، یہ بڑی بلائیں، یہ بڑی اپوچیاں یا سرکارن، ان کی توہین نہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بتوں سے، چاہے وہ بت پتھر کے ہوں، چاہے وہ بت لکڑ کے ہوں، چاہے وہ بت بے جانوں میں سے ہوں یا جانداروں میں سے ہوں، چاہے وہ بت سوشلزم کی شکل میں ہو، کمیونزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ تغروت اور بت امریکہ کی شکل میں ہو، برطانیہ کی شکل میں ہو، بت بت آتا ہے. آج بت کا اثر کسی مومن پر نہیں ہو سکتا. ہاں بت بت پرستوں کو پریشان کر سکتا ہے، موحدوں کو پریشان ہے، موحدوں کو پریشان. وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے نا، دو بھائی تھے، ایک بھائی بت پرست تھا اور ایک بھائی خدا پرست تھا، توحید پرست تھا. یہ جو توحید پرست تھا نا، یہ رات کو اٹھتا، دو تین تھپڑ بت کے منہ پہ مارتا، پھر اس کے اوپر پیشاب کر دیتا اور اس کا منہ کالا کر دیتا. وہ بت پرست صبح کو اٹھتا، کہتا ہو بڑا ظلم ہوا ہے. وہ اس کو دھوتا، صاف کرتا، ٹھیک ٹھاک کرتا، خوشبو لگاتا. دوسری رات پھر، تیسری رات پھر. جب یہ مسلسل بات ہونے لگی نا، ایک دن وہ بت پرست آیا، صاف کر رہا تھا تو بت کے اندر سے آواز آئی، شیطان بولا. اس نے کہا اپنے بھائی نو روک لے، اپنے بھائی نو روک لے، روزانہ میری بےزتی کر دے، میرے تے پیشاب کر دے، منہ کالا کر دے، نہیں تے میں تیری گردن توڑ دینی ہے. اپنے بھائی نو روک لے، نہیں تے میں تیری گردن توڑ دینی ہے. بت پرست ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں کہا سرکار ایک گل دی سن بھی سمجھ نہیں آئی، پیشاب وہ کر رہا ہے، منہ کالا وہ کر رہا ہے، تو ہی وہ کر رہا ہے، گردن میری توڑ لی ہے. تے اگوں بت نے جواب دیتا، انہیں کہا وہ تو مینو مانتا ہی نہیں، تو مینو مانتا ہے، جہاں مینو مانتا میرا زور اسے تے ہی چلے گا، دوسرے تو نہیں چل رہا. یہ امریکی بت ہو یا افریقی بت ہو، ان کا اثر انہیں پہ چلتا ہے جو ان کی پوجا کرتے ہیں. ہم کل بھی ان بتوں کو نہیں مانتے تھے، آج ہی ان بتوں کو نہیں مانتے. نفار حسین کا مالک ایک خدا ہے. کل بھی امریکہ سپر پاور نہیں تھا، سپر پاور خدا ہے، سپر پاور اللہ ہے. کل بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، آج بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے. وہی کریں گے جو خدا کہے گا، خدا کے حکم پر جہاد جاری رہے گا. بتوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ اور آگے سے بت کہتے ہیں او نام ٹھیک کر لو ورنہ اسی تہاڈا رگڑا بن دیں گے، ورنہ اسی وہ کہندے حضور اسی دے تابے دار ہاں، ساڈے تے کیوں چڑھائی کردے ہو؟ مولویاں دے او کہے مولوی تے سانو پہلے نہیں مندے، مولوی تے سانو. یہ خصوصیت ہے بت پرستوں کی، ہر دور میں یہ مجبوری رہی کہ بتوں سے ڈرتے بھی وہی رہتے ہیں، مار کھاتے بھی. اور توحید پرستوں کی ہمیشہ خصوصیت یہ ہے، وہ سرفراز اور سر بلند رہتے ہیں. یہ ماتھا جب جگہ جگہ رگڑا جاتا ہے، یہ ماتھا جب ایک ایک کے سامنے جھکتا ہے، تو تذلیل اور توہین انسانیت کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے. جب یہ پیشانی ایک کے سامنے جھکتی ہے، تو ہزاروں سجدوں سے اس پیشانی کو نجات مل جاتی ہے. ایک کے سامنے جھکنے سے ہزاروں سجدوں سے انسانیت کو نجات مل جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ نے بڑا سمجھایا، فرمایا ٹھیک ہے، وقت کم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے آغاز کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت دی ہے، اور اس کی ضمن میں انشاءاللہ بتوں کا ذکر بھی آتا رہے گا، حق پرستوں کا ذکر بھی آتا رہے گا، جنگوی شہید کا ذکر بھی آتا رہے گا، مشن کا ذکر بھی آتا رہے گا. اللہ ہمیں اسی پر کاربند رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.